بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا ہم بچپن میں رائے بریلی میں شکار کھیلا کرتے تھے. ابھی پورا پورا دن اس میں لگ جاتا تھا. ایک لطیفہ ہے, جب ہم قاہرہ میں تھے کچھ نوجوانوں کے ساتھ تفریح کے لیے نکلے تو ایک درخت پر چڑیا بیٹھی ہوئی تھی. ہر ایک نے پستول سے جو ان کے ساتھی تھی اس کو شکار کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی کا نشانہ نہیں بیٹھا. ہم نے بندوق ہاتھ میں لی, نشانہ لگایا تو وہ صحیح بیٹھا. ہم نے بہت کھیل کھیلے ہیں. ہاکی کا بہت شوق تھا. کھیل برا نہیں ہے, شرط یہ کہ اس میں گناہ نہ ہو. تفریح بری نہیں ہے, بشرطیے کہ وہ حدود کے اندر. اصل میں کھیل اتنا ہو جس سے دماغ میں تازگی پیدا ہو جائے اور مقصد کے لیے آدمی تیار ہو جائے, نہ کہ کھیل اتنا ہو کہ زندگی کا مقصد ہی بن جائے اور زندگی کو تھکا ہی دے. وہ کھیل نہیں, کھیل ہے, تفریح ہے, دماغی نشو نما کے لیے اور اس میں تھوڑی سی تازگی پیدا کرنے کے لیے, تاکہ مقصد کے لیے پھر تیار ہو جائے. جیسے نیند ہے, جیسے کھانا ہے, جیسے آرام ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ تاکہ آدمی تازہ ہو جائے. لیکن کوئی آدمی اتنا سوئے کہ سونے سے ہی تھک جائے, اتنا کھائے کہ اس کے لیے کاہلی اور بڑھ جائے, وہ کھانا بھی صحیح نہیں, وہ سونا بھی صحیح نہیں, اور وہ کھیلنا بھی صحیح نہیں, وہ تفریح بھی ٹھیک نہیں. تو کھیلنا چاہیے تفریح, لیکن کس لیے؟ مقصد کو تازہ کرنے کے لیے, تاکہ تازگی آ جائے. نہ یہ کہ کھیل گناہوں کا مجموعہ ہو جائے, نہ یہ کہ کھیل ہی مقصد بن جائے, نہیں یہی کھیل کہ آدمی کو تھکا دے. قدرت کے کھیل تھا. فرمانے لگے ہم بچپن میں رائے پلیری میں شکار کھیلا کرتے تھے, کبھی پورا دن اس میں لگ جاتا تھا. اور پھر فرمایا ایک تفریح کی بات بتاتے ہیں, ساتھیوں نے نشانہ لگایا لیکن کسی کا نشانہ نہیں بیٹھا. ہم نے بندوق ہاتھ میں لی, نشانہ لگایا تو وہ صحیح بیٹھا. ہم نے بہت کھیلے ہیں, کھیل کھیلے ہیں, ہاکی کا بہت شوق تھا. تو بزرگی کی منافی نہیں ہے کھیل, کھیلنے والا بزرگ نہیں بن سکتا, لیکن اور کھیلنے والا تفریح نہیں کر سکتا, تفریح کرنے والا بزرگ نہیں بن سکتا. ہمارے نبی نے تو کشتی کی. ایک پہلوان آیا, اس نے کہا آپ کی بات کی سچائی تب مانوں گا جب آپ میرے سے کشتی کریں, اور آپ کا کلمہ تب پڑھوں گا جب آپ مجھے گرا دیں. اور پہلوان ایسا تھا, اگر کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا گائے کی کھال پہ اور لوگ اس کھال کو کھینچتے تو کھال تو پھٹ جاتی تھی, ٹکڑے ہو جاتی تھی, وہ نہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا. ایسا پہلوان تھا. لیکن ابھی ٹھیک ہے, ادھر گئے میدان میں, آپ نے چادر باندھ لی اور اس کو کشتی ہونے لگی, اور اس کو اٹھایا آسمان کی طرف پٹخ کے زمین پہ مار دیا. سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ پورے عرب میں کوئی اس کا مقابلے کا تھا نہیں اس فن میں. نے کہا نہیں, سمجھ میں نہیں. دوبارہ آپ نے دوبارہ اس کو پکڑا, اٹھایا, پھر پٹک دیا. سمجھ گیا یہ کوئی عام انسان کی طاقت نہیں ہے, اس میں نبوت کی طاقت. ایمان لے آیا. تو اسلام جو ہے نا کوئی خشک مذہب نہیں ہے, شک مذہب نہیں ہے کہ ماتھے پہ ہر وقت بل ہیں، چہرے پہ ہر وقت 12 بجے ہوئی ہیں، مسکرانا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن حدود ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، دین نام ہے حدود کا. اگر آپ سوئے اور حد سے بڑھ گئے غلط ہو جائے گا، روح بھی خراب ہوگی، جسم بھی خراب ہوگا. کھایا آپ نے حد سے بڑھ گئے، روح بھی خراب ہوگا، جسم بھی خراب ہوگا. کھیل کھیلا حد سے بڑھ گئے، دین بھی خراب ہوگا، زندگی بھی خراب ہوگی. ہر چیز کی حدود ہیں. کھانے کی ایک حد ہے، سونے کی ایک حد ہے. تو اسی طرح اگر کھیل کود ہے اور وہ جائز حدود میں ہے، اور وہ اس لیے کہ تھوڑی سی تازگی آ جائے مقصد کی خاطر، اور طبیعت میں نشاط آ جائے، اور جو کام میرا مقصد ہے اس کو اور بہتر طریقے سے کر سکوں، تو بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں. لیکن گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور وہ مقصد نہ بنے، وہ مقصد نہ بنے. فرمایا کہ مولانا عبدالحب حبدالعی حسنی کا ذوق حدیث اور ان کی کتاب تہذیب الاخلاق پر جامع اظہر میں ڈکٹریٹ. کچھ دیر سکوت کے بعد مولانا نور الحفیظ صاحب فرمانے لگے، اظہر میں ایک صاحب نے تہذیب الاخلاق پر ڈکٹریٹ کر رہے، ڈاکٹری کی، یعنی اس پہ پی ایچ ڈی کی. خدا کی شان کے ایک ہندوستانی کی کتاب پر اظہر جیسے ادارے میں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے. پھر فرمایا، والد صاحب کو حدیث کا بڑا ذوق تھا، ان کی خواہش تھی کہ روز حدیث کا درس دیں، مگر دوسری مصروفیات کی وجہ سے یہ تمنا پوری نہ ہو سکے. اشراف نفس سے بچنے کا ایک حیرت انگیز واقعہ. اشراف نفس کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے ہدیہ ملے گا، کچھ میرے لیے لے کے آئے گا، یہاں سے کچھ مل جائے گا. مانگتا نہیں ہے لیکن دل سے مانگ رہا ہوتا ہے. اس کے ملنے میں برکت نہیں ہوتی، مانگنے میں تو ویسے ہی برکت نہیں ہوتی، لیکن اشراف نفس میں بھی برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، یہاں سے کچھ آئے گا، یہ کچھ ہدیہ دے گا، یہاں سے کچھ ملے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اور بھائی سچ بتا رہا ہوں، اس چیز میں کوئی فائدہ نہیں جس میں برکت نہ ہو. وہ تو بوجھ ہے آپ کے گھر میں، وہ تو آپ کو خوار بھی کرے گی، مصیبت میں بھی ڈالے گی. اس لیے رزق اللہ سے ہمیشہ مانگو برکت والا. اشراف نفس سے بچنے کا ایک بڑا عجیب واقعہ. ایک دن ایسا ہوا، ایک استاد تھے، انہوں نے ایک دن کہا کہ آج سبق نہیں ہوگا. بعض طلبہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ایک ذہین طالب علم سمجھ گیا کہ بھوک کی شدت ہے، فاقہ ہے گھر میں، اس لیے استاد جی پڑھانے کی طاقت نہیں رکھ رہے، لیکن کسی کو بتایا بھی نہیں تاکہ سوال نہ ہو جائے. اس وجہ سے پڑھانے کی قوت نہیں. فوراً وہ طالب علم گھر گیا اور کھانا لے آیا، سوال نہیں کیا، اچھا سمجھ گیا کہ لگتا ہے بھوک ہے. فوراً گھر گیا اور کھانا لے آیا. استاد نے کہا، جب تم گئے تھے تو مجھے خیال ہوا تم کھانا لانے گئے ہو، تو یہ اشراف ہوا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے کھانا آئے گا، تو میرے دل کے اندر یہ چاہت ہو گئی، امید ہو گئی، اور یہ اشراف ہے، اس لیے میں نہیں کھا سکتا، برکت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اب وہ بچہ بھی بڑا سمجھدار تھا, طالب علم بھی, فوراً واپس ہو گیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہی جناب کی شان ہے, واپس ہو گیا, لے گیا کھانا, پلٹ کر آیا اور کہنے لگا اب تو اشراف نہیں نا. ظاہر جب میں واپس لے گیا تو آپ کی امید ختم ہو گئی, اشراف بھی ختم ہو گیا. استاد اس طالب علم کی زیانت اور اخلاص اور محبت سے بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیں اور کھانا تناول فرمایا. اب یہ کیسی, یہ لوگ بڑے لوگ تھے نا, اتنی چیزوں کا. اچھا آج تو حلال حرام کی تمیز نہیں نا, آج تو اس کی فکر نہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر پاکیزگی ہے بھی یا نہیں, اس مال میں پاکی کتنی ہے, اب تو اس کی بھی فکر نہیں نا. اور پھر بہانے طریقے سے اپنا سوال پیش کر دینا, اپنی ضرورت پیش کر دینا, اس میں کیا برکت ہوگی؟ یا تو دل کا سوال بھی برداشت نہیں ہے کہ برکت نہیں ہوگی, اور ہے بھی بھوک. حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اپنی بھوک چھپائے اور اپنی ضرورت چھپائے اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے, ایک سال کے روزی اللہ رب العزت اس کی اپنی ذمہ لے لیتے ہیں. شان ہے بھوکا, لیکن یا سبہم الجاہل اغنیا, لیکن رہتا ہے یوں ہے کہ لوگ ناواقف جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے بڑا مالدار ہے. یا سمو الجاہل اغنیا ہیں, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیا من التعفف, اس لیے کہ وہ عفیف ہے نا, سوال کی ذلت اسے برداشت نہیں ہوتی, اپنا احتیاج کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا. اغنیا لگتا ہے. پھر اللہ ہے, دیر سویر ہوتی ہے لیکن پھر اللہ دیتا ہے. ابھی شیخ الاسلام صاحب مفتقی صاحب دامت برکات ہوں, بہت سارے علماء اکٹھے تھے لاہور میں, تو وفاق کا اجلاس تھا, حضرت نے اور بہت ساری باتیں فرمائیں. ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو تنات کی زندگی اختیار کرو, تھوڑے پہ اکتفا کرو, یہ طالب اور علماء کا راستہ ہے. پھر حضرت فرمانے لگے, لوگ کہیں گے خود تو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں اور مزے کی گاڑیاں ہیں, گھر ہیں. حضرت فرمانے لگے, یاد رکھو کسی کا آج نہ دیکھو, اس کا کل بھی پہلے دیکھو. یہ سب چیزیں تو 50 سال کے بعد ہیں, 60 سال کے بعد ہیں, 70 سال کے بعد ہیں. ان کے 50 سال بھی تو دیکھو کیسے کیا کرتے تھے, ایسی بھوک ہوتی تھی, کیسے لٹک لٹک کے جایا کرتے تھے, کیسی مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا تھا, کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آج تم بڑی گاڑی دیکھ رہے ہو نا, فرمایا اس کا پہلے بھی تو دیکھو. مشقت کا دور نہیں دیکھتے آج کے, تم گاڑی دیکھتے ہو, آج کی خوشحالی دیکھتے ہو. یہ راستہ تو ایسی ہے, لیکن اس میں آدمی بڑا مالدار رہتا ہے. جس آدمی کی بھوک چھوٹی ہو نا اور جس کی ضروریات تھوڑی ہو تو بڑا اندر سے مالدار رہتا ہے, اور جو اپنی بھوک بڑھا دیتا ہے جو آدمی اپنا بھوک بڑھا دیتا ہے وہ ہمیشہ اندر کا فقیر رہتا ہے، جو اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو ضروریات بنا لیتا ہے اور اپنی بھوک بڑھا لیتا ہے وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے، اندر ہمیشہ فقیر رہتا ہے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور اپنی ضروریات کو تھوڑی کر لیتا ہے، وہ ماشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ غنی ہوتا ہے نا، اور وہ اندر کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ اندر کا بادشاہ ہوتا ہے. ورنہ تو آج کے نوجوانوں کو دیکھو نا، سب کو جو تب بھی اس کی بھوک بڑھ رہی ہے، جب بھوک بڑھ رہی ہے کہتا ہے بس یہ مل جائے نا پھر ٹھیک ہو جائے، بس یہ مل جائے پھر ٹھیک ہو جائے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی آگ کو بجھانے کے لیے سوکھا گھاس ڈال دے. بتائیے آگ بھڑکے گی یا بجھ جائے گی؟ اور بھڑکے گی. تو کوئی آدمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور ایندھن کا طالب ہوگا تو یہ بھوک اور بڑھے گی. کیسے مٹے گی؟ یہ تو مٹے گی، پانی جب ڈالیں گے اس پر قناعت کا، جب اس پر قناعت کا پانی ڈالیں گے پھر اس کی بھوک مٹ جائے گی. اور یہ خیال ہوگا کتنے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے، اللہ نے تو مجھے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے بھائی، بلکہ کروڑوں اربوں سے اچھا رکھا ہے. مال نہیں ہے، گھر بڑا نہیں ہے، گاڑی بڑی نہیں ہے، تو بتائیے کتنے ایسے ہیں جن کی تو آنکھیں بھی نہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی تو زبان بھی نہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے، جن کتنے ایسے ہیں جن کے دسترخوان پہ صبح شام کھانا بھی نہیں ہے، وہ کروڑوں سے اچھے. بزرگوں سے سیکھنے کی باتیں، فرمایا دو چیزیں ہیں ان حضرات سے سیکھنے کی، ایک ان کا تعلق مع اللہ، دوسرا ان کے اخلاق عالیہ. یہ دونوں چیزیں سیکھنی. اللہ سے معاملہ بہت اچھا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملہ بہت اچھا ہو، یہ ہے انسان اچھا. خلوت میں، تنہائی میں اس کا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو، بالکل بالکل ٹھیک معاملہ. اور دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ اخلاق ٹھیک ہو، یہ ہے انسان، یہ ہے بھلا انسان. اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تب بھی یہ انسان نہیں ہے، انسان کہلانے کے لائق نہیں. اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ بہت غلط ہے، کوئی اچھا انسان نہیں. تو اللہ کے ساتھ بھی معاملہ بالکل صاف ہو، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، یا لوگ دیکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ لگے گا تو اس لیے بچ رہا ہوں. ارے میاں، اللہ کو تو پتہ لگ رہا ہے، تمہاری خلوتوں پہ نظر ہے، تنہائیوں پہ نظر ہے، تمہاری تاریکیوں پہ نظر ہے، تو ذات سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو. دیانت ہو، دیانت سچائی ہو اس ذات کے ساتھ. اور دوسرا اخلاق عالیہ، اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں. اے بڑا مشکل کام، لیکن سیکھنے کی چیزیں یہی ہیں. کوئی آدمی کہتا میری اصلاح ہو جائے، میری تربیت ہو جائے، تو تربیت صرف وظیفے پڑھنے کا نام نہیں ہے، وظائف کرنے کا نام نہیں ہے، محض بیت اس کا نام نہیں ہے. جو سیکھنے کی چیزیں وہ یہ ہیں، اخلاق اچھے ہو جائیں میرے، معاملات میرے اچھے ہو جائیں، میری معاشرت اچھی ہو جائے، میں موزی جانور نہ بنوں، درندہ نہ بنوں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے طرز عمل سے، میرے رویے سے، میرے انداز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے اصلاح کا مقصد، یہ ہے اصلاح کا تعلق، یہ ہے بیت کا حاصل، کہ میری خلوت تنہائیوں میں میرا اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو اور مخلوق کے ساتھ میرے اخلاق ٹھیک ہو. اخلاق عالیہ یہ ہوتے ہیں جو اچھا نہ بھی کرے پھر بھی تم اچھا کر رہے ہو. کمال تو یہی ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ تو بدلہ ہے. جو اچھے نہیں ہیں آپ اس کے ساتھ بھی اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن میں اپنا اخلاق کیوں خراب کروں، میں اپنی دینداری کیوں خراب کروں؟ اخلاق اچھے ہوں تو یہ ہے اصلاح کا حاصل. اس لیے لوگ اصلاح کے لیے کراتے ہیں، تربیت کے لیے جاتے ہیں. یہ دو چیزیں سیکھنی کی ہوتی ہیں، کہ اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے، اخلاق ٹھیک ہو جائے، باقی یہ وظائف اور جو معمولات دی جاتے ہیں یہ تو ان دو چیزوں پہ آنے کے لیے. کوئی سمجھے کہ بس یہی بس اصل ہے، اصل وہ نہیں، اصل یہ، اصل اصلاح یہ ہے، پہنچنا یہاں تک ہے. علم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانا علم کی تحقیر ہے. اب تو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی اس لیے کہ پیسہ کمائیں، یہ علم کی تحقیر ہے. پہلے کافر بھی دنیاوی علم سیکھتے تھے انسانیت کی خدمت کے لیے، کافر بھی، ان کے ہاں بھی یہ بات بڑے عیب کی ہوتی تھی کہ علم سے پیسہ کمایا جائے. فرمایا علم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانا علم کی تحقیر ہے، اس دولت کی ناقدری ہے. فرمایا ہمارے علماء اسی زہد اور قناعت نے دین کو اصلی شکل پر باقی رکھا ہے. ہمارے علماء کے اسی زہد اور قناعت کی برکت ہے کہ آج دین اپنی اصل شکل میں ہے. اگر اہل علم میں یہ زہد اور قناعت نہ ہوتا تو آج دین اپنی اصل شکل میں نہ رہتا. انہوں نے روکھی سوکھی کھائی لیکن دین کی خاطر قربانیاں دیں. اگر علم ان کے لیے بھی دنیا کمانے کا ذریعہ ہوتا تو آج پتہ نہیں دین کی کیا شکل ہوتی. اس لیے کہ جب سرکار بدل جاتی ہے تو سرکار کا مذہب بھی بدل جاتا ہے اور سرکار کا دین بھی بدل جاتا ہے، سرکار کا عالم بھی بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. لیکن ایک آدمی کو پرواہ ہی نہیں اپنی تنخواہ کی، اپنی آمدنی کی، تو اسے پھر سرکار کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. وہ تو دین کی بات کرتا ہے، جو دین کا تقاضا ہے اسے پورا کرتا ہے. اک سچ کو اپنی شکل میں رکھتا ہے. فرمایا ہمارے علماء کی اسی زہد اور قناعت نے دین کو اصلی شکل میں باقی رکھا. فرمایا اب یہ بات نہیں رہ رہی. علماء نے علم کو پیسہ کمانے کا جب ذریعہ بنایا، عربی مدارس میں رہ کر کچھ عربی سیکھ لیتے ہیں اور عرب ممالک میں جا کر ملازمت اختیار کرتے ہیں. کوئی کپڑے کی دکان ہے، کوئی جوتے کی دکان ہے، کوئی کسی اور دکان پر، یہ علم کی قدردانی ہے یا تحقیر؟ پھر وہاں کسی مسجد کی مؤذن ہے، مقصد صرف تنخواہ ہوتی ہے اور پیسہ کمانا ہوتا ہے. تو علم اس لیے نہیں ہے، علم تو ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے اور اللہ کی دین کی خدمت کے لیے، مخلوق خدا کو اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے کے لیے. علم تو اس لیے، باقی جو اللہ میاں کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے کیا اس کی دین کی خدمت کرنے والے کو نہیں کھلائے گا؟ کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا، پہاڑوں کے چٹان میں کیڑا ہو اسے بھی کھلا دیتا ہے. تو اپنے دین کے چوکیدار کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ کھلائے گا، عزت کے ساتھ کھلائے گا، سکون کے ساتھ کھلائے گا، برکت کے ساتھ عطا فرمائیں گے، برکت عطا. تھوڑا ہوگا لیکن برکت ہوگی، تھوڑا ہوگا سکون ہوگا، تھوڑا ہوگا لیکن عزت ہوگی، تو اور کیا چاہیے؟ سکون بھی مل جائے، محبت اور عزت بھی مل جائے، برکت بھی ملے، اور کیا چاہیے پھر؟ خالی چوکیداری کرنی کیا؟ خوار ہونا ہے اس کے لیے کیا؟ اصل تو یہی ہے. یہ ملتا ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے. ہاں اللہ ایسا بنا دے، اس میں مزے ہیں. اس میں مزے. تو علم ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور علم چاہے سائنس کا ہو، چاہے ڈاکٹری کا ہو، اور چاہے جو ہے وہ میتھ کا ہو، انگریزی کا ہو، قرآن حدیث کا، کوئی بھی علم ہو، لیکن اسے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے حاصل کیا جائے، وہ سارا عبادت بن جائے گا. اور اگر دنیا کمانے کے لیے حاصل کر لیا تو دین کا علم بھی دین کا علم نہیں رہے گا، وہ بھی دنیا داری بن جائے گی، وہ بھی دنیا داری بن جائے گی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تنخواہ پیش نظر نہ ہو، پیسہ پیش نظر نہ ہو، آمدنی پیش نظر نہ ہو، اللہ کا دین پیش نظر ہو. آج ائمہ مساجد کو وقف بورڈ کی طرف سے تنخواہ دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ آواز بھی اٹھ رہی ہے. ہم نے اسی وقت اس کی بحمد اللہ مخالفت کی. اس وقت کے وزیر اعظم کو ہم نے خط لکھا، آپ ائمہ مساجد کو وقف بورڈ کی طرف سے تنخواہ دینے کا فیصلہ نہ کریں. انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کا حوالہ دیا تو مولانا علی میاں نے یہ لکھا کہ وقف بورڈ کی جانب سے مساجد کے ائمہ کو تنخواہ نہ دی جائے. اب بھی لوگ مطالبہ کرنے لگتے ہیں، اس کے انجام کو نہیں سوچتے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگ الیکشن کے موقع پہ ان سے اپنی تائید میں تقریریں کروائی جائیں گے اور اپنے مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا. یہ حضرت نے بات 50 سال پہلے لکھی ہے. اچھا ہر دور میں ایسی مخلوق رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی انداز میں اس کو مولوی کو کنٹرول کیا جائے، اس کی زبان پہ تالے لگائے جائیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو اپنی جال میں پھنسایا جائے. یہ ہر دور میں رہا, 50 سال پہلے کی بات لکھی, ہر دور میں نئے نئے انداز ہوتے, ہر دور میں. یہ دین اس لیے آج موجود ہے کہ اس کی خدمت کرنے والا ہمیشہ آزاد رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں رہا, ان چیزوں کا محتاج نہیں رہا. اس نے روکھی سوکھی کھائی, کنات کی زندگی اختیار کی, لیکن الحمدللہ دین کو اپنی اصل شکل میں باقی رکھا. یہ بڑی خدمت ہے. تو اس لیے علم سیکھو اور بڑے مقصد کی خاطر سیکھو, بڑے مقصد کے لیے. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا الله, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.